اور آپ کی اطاعت، آپ کی ہر سنت ہر طریقے پر عمل کرنا، آپ کے ہر فیصلے کو ماننا. اس لیے قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو ہم ان صفات کو پڑھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمان کا جو معاملہ ہے، یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا، وہ کیسا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کیا ہو، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. اس وقت ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد پھر جس کا حق ہے وہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو آپ کی مکمل اطاعت اور آپ سے سب سے زیادہ محبت، یہ ضروری ہے. اور جب اطاعت آپ کی ہو اور سب سے زیادہ محبت بھی آپ سے ہو، تو اس چیز کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ابھی ہم نے پڑھی کہ اللہ کے رسول نے جو فیصلہ بھی دیا ہو، جس چیز کا حکم بھی دیا ہو، اس کو نہ صرف یہ کہ انسان مانے، اس پر عمل کرے، دل بھی اس پر راضی ہو. مما حرج، اس میں کیا ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور قرآن میں ایک سے زائد مقام پر یہ بات موجود ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت یہ گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور اتباع رسول سے نہ صرف یہ کہ اللہ ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ مغفرت کرتا ہے، بلکہ ولایت بھی نصیب ہوتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور اسی طریقے پہ اللہ تعالی نے رسول کی اطاعت کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا کہ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ہر مسلمان اپنے سامنے نمونے کے طور پہ رکھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، یہ نمونے کے لیے اپنے سامنے صرف رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو رکھیں. اور جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل اطاعت ہوگی، اطاعت مکمل بندگی، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی تحمید پڑھی جائے، اللہ تعالی کی کبریائی کو عام کیا جائے، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو ورد جا بنا لیا جائے. اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں امت پر ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ آپ پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھا جائے. اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور خود آپ کا ارشاد ہے کہ البخیل من لقیت عنده فلم یصلی علیہ. وہ آدمی سب سے زیادہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ صلاۃ و سلام نہ پڑھے. اللہم صلی علیہ. اور اسی طرح فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا. تم ایک مرتبہ مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، تم پہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تمہارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تمہارے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے درود و سلام کی فضیلت میں یہ حدیث بھی ہے کہ وہ دعا، جس دعا میں کل دعا محجوب حتی یصلی علی النبی، ہر دعا اس وقت تک روک دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا پیش نہیں ہوتی جب تک نبی پہ درود نہ پڑھا جائے. کل دعا محجوب، دعا اور اللہ کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، حتی یصلی علی النبی، جب تک سلام اور صلات نہ پڑھی جائے. تو صلات و سلام یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جس آدمی کو جس آدمی سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اتنی ہی کثرت سے اس کا نام لیتا ہے, اسے یاد کرتا ہے. تو کثرت سے صلات و سلام, احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن, اور ایک روایت میں ہے کہ جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اپنی زندگی میں مجھ پر سب سے زیادہ صلوات و سلام پڑھا کرتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے. مسلمان مرد کی اچھی صفات جو اس کی زندگی میں ہونی چاہیے, ان میں دوسری یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی محبت. اور اسی طریقے پہ یہ جو کامل بندگی ہے اس کی زندگی میں وہ آ جائے کہ مقصد زندگی صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو. اور اسی ضمن میں کہ یہ مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کے حقوق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اپنے عقیدے کو صحیح کرتے ہوئے اپنے اعمال کو سنوارے, ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کرے, جس کو اخلاص کہا جاتا ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. ایمان کی اہم جو ایمان کے اہم شعبے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ قضاء و قدر پر ایمان لانا. ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره, جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں فرمایا زمین میں جو کچھ ہوتا ہے, خود تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے, یہ سب کا سب پہلے سے مقرر کیا جا چکا, طے ہو چکا ہے, لکھا جا چکا. اس لیے ہر معاملے میں یہ صبر کرے اور ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرے. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری کی اس حدیث میں عجبا لامر المسلم ان امره كله خیر ان اصابته سراء شکر کان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر کان خیر اللہ. مسلمان کا ہر معاملہ عجیب ہے. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ اس پہ صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے اجر, اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے اس پہ شکر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے اجر. ہر معاملے میں اس کے لیے اجر اور ثواب جاری ہے اور لکھا جاتا رہتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی حادثہ واقعہ پیش آئے اور کوئی کام ہو جائے یا رک جائے, سنور جائے یا بگڑ جائے, تو کہا کرو کہ قدر اللہ وما شاء فعل, قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. قدر اللہ وما شاء فعل, یہ کہا کرو. اور یہ نہ کہا کرو کہ اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اور اگر فرمایا کہ لو, جو کلمہ ہے لو جس کا ترجمہ اردو میں اگر بنتا ہے, یہ مت کہا کرو. اس لیے کہ اگر جو ہے لو, اس کے بارے میں فرمایا کہ لو اس سے شیطانی کام کا دروازہ کھل جاتا ہے. تفتح عمل الشیطان, لو اس سے, اگر اس سے شیطانی دروازہ کھل جاتا ہے. تو یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں وہاں نہ جاتا تو مجھے یہ تکلیف نہ پہنچتی. اور اگر یہ نہ کہا کرو, بلکہ یہ کہ قدر اللہ وما شاء فعل. اور یہ مسلمان باہمت اور پختہ عزم اور مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے. یہ کسی بھی معاملے میں ہمت نہیں ہارتا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا, مایوس نہیں ہوتا, بلکہ ہمیشہ اچھی امید رکھتا ہے اور دوسروں سے بھی اچھی باتیں کرتا ہے. مایوسی خود بھی پسند نہیں کرتا اور دوسروں کے لیے, دوسروں میں بھی مایوسیاں نہیں پھیلاتا. جو کہ اچھی باتیں کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب نے کہا المؤمن المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. باہمت صاحب عزم مومن یہ اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے, پسند ہے بنسبت اور بمقابلہ کمزور شخص کی جو ہمت ہار بیٹھتا ہے. اور لیکن دونوں مسلمان ہیں اس لیے فرمایا فی کل خیر, دونوں میں بہتری ہے. لیکن جو زیادہ بہتر ہے اور جو صفت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے المؤمن القوی. اور ساتھ نصیحت کی کہا کہ دیکھو احرص علی ما ينفعک, جو چیز بھی تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے دنیا کے لحاظ سے ہو یا دین کے لحاظ سے ہو, جائز ہو مباح, تو اس کو حاصل کرو. ترقی اور دوسری جو دنیا کی ضروریات ہیں ان کے حصول کے لیے کوشش کرو, اور یہ کوشش اللہ تعالی کی مدد اور اس پہ بھروسے کے بعد کرو. اللہ کا نام لے کے اس کام کو شروع کرو. واستعن باللہ ولا تعجز, ہمت مت ہارو, ہمت مت ہارو, یہ مسلمان کی صفت ہے. اور اسی طریقے پہ اس کی زندگی میں, کیونکہ یہ جانتا ہے کہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت اور کثرت سے صلاۃ و سلام کے ساتھ ساتھ یہ کثرت سے توبہ و استغفار بھی کرتا رہتا ہے کہ غلطیاں عموماً ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ صبح و شام اور ہر لمحہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی کثرت رکھو. یہ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ, اور ایک روایت میں ہے اکثر من 100 مرہ, میں دن میں اللہ تعالی سے 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں. تو فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا, اللہ سے اللہ کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کرو اور استغفار مغفرت طلب کرو. تو صبح و شام یہ تسبیح بھی پڑھ لینی چاہیے اگر موقع ہو, 100 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور یا یہ پڑھ لیا کریں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور توبہ و استغفار کے فوائد ہم نے بیان کیے ہیں. توبہ اور استغفار کے تین کیسٹ ہیں, اس میں تفصیل سے ہم نے بتایا کہ اولاد, مال, دنیا کی ترقی اور رزق کی فراوانی, ملک میں رزق کی فراوانی, خوشحالی, یہ تمام چیزیں استغفار کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے اس کے فیصلے آتے ہیں. وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, بارش بھی استغفار کی کثرت سے ہوتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, یمددکم باموال, تمہیں مال اگر چاہیے تو استغفار کی کثرت رکھو مال ملے گا. وبنین, اولاد چاہیے, استغفار کی کثرت رکھو. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اپنی زمین اور اپنے ملک میں کھیتی باڑی اور زمین کی ہریالی اور سبزہ اور ندیوں نالوں کا بہنا اور پانی کا خوب تراوانی میں موجود ہونا, اس کا حل بھی استغفار کی کثرت ہے. یہ سورہ نوح میں اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان کیا. امام حسن بصری کا واقعہ ہم نے سنایا کہ ان کے پاس لوگ آئے دعا کی درخواست لے کر, ایک نے کہا کہ اولاد کے لیے دعا کیجیے, ایک نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی, ایک نے کہا کہ مال کی قلت, نوکری وغیرہ نہیں, اس کے لیے دعا کیجیے, کسی نے کہا کہ پانی کم ہو گیا. تمام لوگوں کی دعاؤں کی درخواستوں کے ساتھ وہ دعا بھی کرتے اور ساتھ یہ بتاتے کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو, کثرت سے استغفار پڑھا کرو, کثرت سے استغفار. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے فوراً سورہ نوح کی یہ آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ یہ فرماتا ہے یہ تمام چیزیں تمہیں توبہ کی, استغفار اور توبہ کی کثرت کی وجہ سے ہم تمہیں دے دیں گے. تو توبہ اور استغفار کی کثرت رکھیے, اس سے دین دنیا میں ترقی اور برکت اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ آتا ہے. یہ مسلمان اس کی زندگی میں اچھی اہم صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ علم سیکھتا ہے. دنیاوی وہ علوم کے جس سے اس کو فائدہ ہو وہ بھی سیکھتا ہے, اور جو اصل علم ہے قرآن کا, حدیث کا, دین کا, حلال و حرام کا, یہ بھی سیکھتا ہے. کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ضروری دین کی ضروری چیزوں کا, ضروریات دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو کے عورت. اور علم کا راستہ جو چن لیتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے بدلے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں جملہ موجود ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ, جو سیکھنے علم سیکھنے والا راستہ اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو علماء کی خدمت میں اور علماء کی مجلس میں حاضری دی جائے اور علماء سے دینی علوم سیکھے جائیں, اور خاص طور پہ وہ ضروری چیزیں جو ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے, قرآن کا ترجمہ ہے, عقیدے کے مسائل ہیں, حلال و حرام کے مسائل ہیں, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج وغیرہ کے مسائل ہیں. یہ چند مہینوں میں پابندی سے کسی بھی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں, اور یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. اور علم کی بڑی فضیلت ہے, اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے نہ عمر کی قید ہے اور نہ کوئی اور شرط ہے, بلکہ انسان کسی بھی عمر میں کسی بھی مقام پر کسی بھی صاحب علم کے پاس جا کر کوئی بھی چیز سیکھے تو یہ علم سیکھنے اور سکھانے والوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے. اور سب سے بہترین عمل قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته, جو شخص مسجد اس نیت اور ارادے سے جائے کہ وہاں کوئی وہ دین کا مسئلہ یا کوئی چیز وہ سیکھے یا سکھانے کی نیت سے جائے تو اس کے لیے ایک پورے حج کے برابر کا ثواب ہے. کا اجر حاج تام, جس کا حج قبول ہو چکا ہو اتنا ثواب ملتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ مسجد جائیں, آدھے گھنٹے کے لیے کسی عالم کے پاس جا کر کچھ سیکھیں, تو یہ ایک قبول کیے ہوئے پورے حج کے برابر اس کا ثواب ہے. اور ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم, علم سیکھنے کے لیے جو شخص طالب علم بن کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے قدم اٹھتے ہیں, اللہ کے فرشتے اس کا اکرام کرتے ہوئے اپنے پروں کو اس کے سامنے بچھا دیتے ہیں. اللہ کی وہ پاک مخلوق, علم سیکھنے کی اتنی فضیلت ہے. تو علم سیکھیے, اور یہ ہر مسلمان کی صفت زندگی میں اس کی یعنی اچھی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بہرحال علم سیکھتا ہے. اور علم یہ وہ چیز ہے جس کی انتہا نہیں ہے, علم کبھی ختم نہیں ہوتا, علم کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ علم ہی وہ ہے جو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن سکتا ہے. اگر آپ نے کسی کو ایک بات سکھا دی, ایک آیت سکھا دی, ایک مسئلہ سکھا دیا, تو اذا مات ابن آدم, اس حدیث میں کیا ہے, او علم ينتفع به, مرنے کے بعد جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ علم ہے جو نشر ہو چکا. آپ نے کسی شخص کو اچھی بات بتا دی, اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, ایک مسئلہ اور ایک چیز. اب جو دینی مسائل سیکھیں اور سکھائیں اور اس پر عمل کریں اور وہ چیزیں سن کے اور سیکھ کے زیادہ نہیں کم از کم اپنے گھر والوں ہی کو آپ پڑھا دیں. اگر آپ کا تلفظ درست ہے قرآن کا, اپنی اولاد کو پڑھائیں, اپنے پڑوس کی بچیوں اور بچوں کو آپ پڑھائیں. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. زندگی کا مقصد یہ اور ہر نیکی کا مقصد, مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے, محض اللہ کو راضی کرنا ہو. اللہ کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو جو راضی کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کی ناراضگی اور ان کی خوشی کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے کہ لوگ جو کچھ کہیں سو کہیں, اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی فتنوں سے محفوظ کرتا ہے. من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس, اللہ اس کے لیے کافی ہے لوگوں کی مخالفت پر. جب اللہ کافی تو مخلوق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, ترمذی کی حدیث, اللہ ایسے آدمی کو لوگوں کے سپورٹ کر دیتا ہے. اور ہماری زندگی میں, اچھے مسلمان کی زندگی میں یہ صفت بھی موجود ہو, فرائض اور واجبات کی صحیح طریقے سے ادائیگی. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ اہم ارکان پر ہے, حج, روزہ اور زکوٰۃ اور نماز. نماز سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم فرض فرائض میں سے. اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرا قرب دو نیکیوں کی بدولت حاصل کر سکتا ہے. یعنی قرب الہی حاصل کرنے کے دو راستے ہیں. انسان اگر چاہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے, اللہ کا محبوب بندہ بن جائے, قرب الہی کے دو راستے, فرائض کی ادائیگی, نوافل کی کثرت. اس لیے فرمایا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. میں جس چیز سے میرا بندہ میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں وہ فرائض کی ادائیگی ہے. اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے, ما یزال, حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ, حتیٰ احبہ. تو یہ قرب الہی کے دو راستے ہیں, فرائض کی ادائیگی, اس میں فرض نماز جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے مسجد میں حاضر ہو کر پڑھنا, اور خواتین کے لیے اوقات جو ہیں ان میں گھروں میں ان کی جماعت اور نماز کیونکہ افضل ہے وہ گھر میں پڑھیں, اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کو صحیح طریقے پہ انسان ادا کرے. جو 12 رکعتیں روزانہ سنت موکدہ ہیں ان کی پابندی, اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں نفل نمازوں کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی فرض نمازیں کم پڑ جائیں گی, تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو نوافل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر نوافل ہوئے تو ان نوافل کو فرائض بنا کر کھانا پوری کر دی جائے گی, اور اگر نوافل سرے سے نہ ہوئے, فرائض کم ہوئے یا فرائض قبول نہ ہوئے تو پھر نقص اور کمزوری رہ جائے گی. اس لیے نوافل کی کثرت. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کے یعنی آپ کے چلنے کی اور جوتوں کی آواز نبی علیہ السلام جنت میں سنتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے آگے نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کوئی شخص چلا جا رہا ہے. پوچھنے پہ کہا گیا کہ یہ بلال ہے. جب تشریف لائے معراج کی شب واپسی پہ تو دل میں پوچھا بلال سے کہ تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ نے یہ مقام نصیب کیا؟ تو بلال نے عرض کیا کہ جب بھی میں استنجا اور وضو کرتا ہوں تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. جب بھی استنجا, جب انسان حاجت سے فارغ ہوتا ہے استنجا تو لازمی ہر آدمی کرتا ہے. جب آپ نے استنجا کیا تو استنجا کرنے کے ساتھ آپ ہاتھ دھوئیں گے. جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو منہ دھوئیے اور وضو پورا کر لیجیے. تو مسنون صحیح طریقے پہ استنجا کر کے وضو جب آپ نے کر لیا تو 2-4 منٹ لگتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے پاک جگہ اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اور اسی طریقے سے اشراق کی 2 رکعت یا 4 رکعت, اور چاش کی 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت, اور تہجد کی. اور یہ وہ نفل نمازیں ہیں, یا جب بھی فرصت ہو مسجد میں ہو یا گھر میں ہو 2-4 رکعت نفل آپ پڑھ لیا کریں. رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں. اس طریقے پہ روزانہ اگر 4-6-8 رکعت پڑھتے رہیں آپ, تو اس طریقے پہ اگر آپ 8-10 رکعت روزانہ پڑھیں تو مہینے میں آپ کے 250 رکعت تقریباً ہو جائیں گی نفل. اور یہ اچھا خاصا ذخیرہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. تو نوافل کی کثرت یہ چیز بھی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا, اللہ کا ذکر کی سب سے بڑی صرف ایک فضیلت کی اگر ہم جان لیں, باقی سب فضیلتوں کو چھوڑ دیں, تمام آیات تمام احادیث یہ فذکرونی اذکرکم, بس یہ ایک چیز اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ کو یاد کرنے کے جتنے فائدے ہیں, فضیلتیں ہیں, اجر و ثواب ہے, یہ ہے وہ ہے, ان سب کو اگر ہم ایک طرف رکھیں, صرف یہ چیز ہی جان لیں کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے, تو کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں؟ اور کیا واقعی ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے, یا اللہ کی پاک مجلس میں فرشتے ہمارا نام لیں کہ اے بار الہ اے احکم الحاکمین, ہم زمین پر گئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک مقام پر تیرے کچھ بندے بیٹھے ہوئے تیرا ذکر کر رہے ہیں اور تیری اس کتاب ہدایت کی تلاوت کر رہے ہیں, اس کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور تجھ سے تیری رحمت طلب کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ طویل حدیث میں اللہ کی طرف سے ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو, میں نے ان سب کی مغفرت کر دی, اور دوسرا یہ کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری اس مجلس سے میری یہ مجلس بہتر, اور پھر یاد کرنے والا بھی فرشتے نام لیتے ہیں کہ فلان ابن فلان, فلان کا بیٹا فلان, تو اللہ تعالیٰ اس کا نام لیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی سعادت اور فضیلت ہے, اس کے مقابلے میں اور کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جو اللہ کو یاد کرے اللہ اسے یاد کرتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اسے یاد رکھتا ہے, اللہ اسے بندے کو بھلاتا نہیں ہے جو اللہ کو یاد کرے. تو اللہ کے ذکر کی کثرت اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو سمجھ کے پڑھنا یہ بھی بہت ہی ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے سے زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو مسلمان مرد کی زندگی میں یہ اہم صفات کا ہونا ضروری ہے. ان میں تیسرے نمبر پہ ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ اس مسلمان پر اس کے بدن کا, اس کے نفس کا بھی حق ہے. حدیث میں ایک مقام پر جسم آیا ہے اور ایک مقام پہ نفس آیا ہے, تو یہ لطیف فرق ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ بدن جسم ہے اور نفس روح اور دل کو کہتے ہیں. دل میں بھی کچھ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں اور بدن کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. تو کہا کہ ان لجسدک علیک حقا وان لعینیک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا ان لزورک علیک حقا اور واعط کل ذی حق حقہ, تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے, تمہارے بدن کا تم پہ حق ہے, اور تمہاری بیوی بچوں کا تم پہ حق ہے, تمہارے پاس جو مہمان تم سے ملنے آتے ان کا بھی تم پہ حق ہے, ہر حقدار کو اس کا حق دو. تو جسم کا بھی یہ حق ہے کہ انسان اس جسم پہ, دماغ پہ, دل پہ اتنا بوجھ نہ ڈالے جو قابل برداشت نہ ہو, جس کی وجہ سے پھر جسم کا جو نظام ہے یہ بگڑ جائے. تو جسم کو ظاہری اعتبار سے پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے, باطنی اور روحانی اعتبار سے بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے. دل اللہ کے ذکر سے صاف پاک رہتا ہے, دل اس وقت پاک ہوتا ہے جب دل میں حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, کسی مسلمان کے لیے برائی نہ ہو, کسی مسلمان کے لیے حقارت نہ ہو. دل تمام مسلمانوں کے لیے بالکل صاف شفاف ہو, ایسے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے. لیکن ظاہری عبادتیں بہت ہو, دینداری بہت ہو, اور سب کچھ موجود ہو, تہجد بھی ہو, تلاوت بھی ہو, حج بھی ہو, زکات بھی ہو, عمرے بھی ہو, علم بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن دل میں کسی کے لیے برائی ہے اور دل میں کسی کے لیے حقارت ہے, دل میں کسی کے لیے حسد ہے, دل میں کسی کے لیے بغض ہے, تو ایسی یہ تمام عبادتیں اس شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ تمام عبادات کا مقصد تقوی کا حصول ہے اور تقوی کا مرکز دل ہے. جب دل ہی بگڑا ہوا ہے تقوی کہاں سے حاصل ہوا؟ اس لیے کہا کہ جو ظاہری لباس کی صفائی ہے, لباس وقار اور سنجیدگی والا ہو, مرد بھڑکیلا شوخ اور رنگین, اور یہ ایسا لباس نہ پہنے جو عورتیں پہنتی ہیں. مردوں کو عورتوں کا لباس پہننے سے منع کیا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے مردوں پہ لعنت بھیجی جو عورتوں کی سی شکل و صورت بناتے ہیں یا عورتوں کا لباس پہنتے ہیں, ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی سی شکل و صورت بناتی ہیں یا مردوں کا لباس پہنتی ہیں. تو لباس میں لباس ایسا ہو جو سادگی والا ہو, وقار والا ہو, سنجیدگی والا ہو. لباس اتنا بے حیائی والا نہ ہو کہ جو تکلیف دہ منظر دوسروں کو دیکھنا پڑے. اور اسی طریقے سے بال اور شکل صورت کا جو کیفیت ہے سنت کے مطابق ہو, اور اس کے اندر بھی سنجیدگی اور وقار ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بال رکھتے ہو تو ان کا اکرام کرو, ان کو تیل اور کنگھی کے ذریعے ان کا اکرام کیا جائے. اور خوشبو کا آپ نے حکم دیا, غسل کا آپ نے حکم دیا, مسواک کا آپ نے حکم دیا, ناخن لینے کا آپ نے حکم دیا, اور جسم کی صفائی کا آپ نے حکم دیا. اور فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالی خوبصورت اور اچھے ذوق والا ہے, اس کو اچھی اور خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں بشرطے کے وجائز اور حلال ہو. اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر کسی بندے کو اس نے کوئی نعمت دی ہے, اس نعمت کا اثر اس کے بدن پہ دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے, کوئی نعمت دی ہے, اس کو استعمال کیجئے, اور استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے. بخل اور کنجوسی سے جمع مت کیجئے کہ اگلے سال پہنیں گے اور اس کو 10 سال بعد اوڑھیں گے اور فلاں تقریب میں اس کو ہم استعمال کریں گے, بلکہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو خوب استعمال کیجئے, ابھی استعمال کیجئے, اور استعمال کر کے اللہ کی عبادت کیجئے, اس کا شکر ادا کیجئے. اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے. خوبصورتی اور ظاہری زیب و زینت کی ہر وہ چیز جو حلال جائز مباح ہو, اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, اس کے روکنے سے اللہ نے منع کیا, پسند نہیں کیا. فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, اور جب کسی سے ملنے جائیں اچھا لباس پہنے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا, ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے, انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم واحسنوا لباسکم, اپنے بھائیوں سے ملنے جا رہے ہو, اچھی سواری اور اچھے کپڑوں کا انتظام کرو. تو ہر وہ ظاہری نعمت, مال, اولاد, لباس یا کسی بھی چیز کی ہو, اس کو انسان اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے, اور اس کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن یہ میانہ روی اور عدل اور اعتدال کے ساتھ ہو. یہی معاملہ مال کے خرچ کرنے میں بھی ہو. جب انسان مال خرچ کرے اپنے لیے, اپنے اوپر یا کسی اور پر, تو اس میں بھی اعتدال ہو, میانہ روی ہو. اور انسان کی زندگی کا مقصد اپنے اس دین کی تبلیغ ہو. اگر کسی مقام کا سفر اختیار کرنا ہو تو اس میں نیت دعوت و تبلیغ کی کر لی جائے کہ جب ہم اس فلاں مقام پر جائیں گے تو ہم اللہ کے دین کو نشر کریں گے, اور جو شخص بھی ہمیں ملے گا اس کے سامنے ہم یہ بات کریں گے. اور یہ چیز ہم نے پہلے جانی اور سمجھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام, جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں ہے, زید بن ثابت کو یہ حکم دیا کہ آپ سریانی زبان سیکھیے. تو دوسری زبانوں کا سیکھنا, عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کئی زبانیں وہ جانتے تھے اور اس کے وہ ماہر تھے. چونکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی بندگی اور دین کو نشر کرنا تھا, اسی نیت سے ہم تمام علوم حاصل کریں, جدید قسم کے جتنے علوم ہیں ہم خود بھی حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں, کہ مسلم امت اور مسلم معاشرے کو اچھے پڑھے لکھے صحیح معنوں میں مسلمان ڈاکٹروں, مسلمان انجینئروں اور مسلمان سائنسدانوں کی ضرورت ہے. اور یہی چیز ہمارے دوسرے معاملات میں بھی ہو کہ ہمارا سفر اور ہمارا علم اور ہماری ترقی اور ہمارا عروج, اس کا مطمئن نظر ہمارے سامنے صرف اپنے دین کا پھیلاؤ ہو, مسلم امت کی ترقی ہو اور غیر مسلموں پر مسلمانوں کو فوقیت دینا ہو. یہ مسلمان سائنسدان ہے, یہ مسلمان, تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ہم دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تمام اہم اچھے علوم کو حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی ان سے بہرحال کریں, تاکہ مسلمانوں کی عروج اور ترقی میں ہماری یہ اولاد اور ہمارے یہ بھائی اور ہماری یہ بہنیں, ہمارے یہ بچیاں, یہ بھی اپنا کردار ادا کریں. مسلمان کی زندگی میں ان تمام صفات کا ہونا ضروری ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہم اپنی زندگی میں ابھی یہ چیز پڑھ رہے تھے کہ ظاہری اور باطنی دونوں صفائی, تو اندر کی صفائی کو دل کی اور روح کی صفائی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس, اور اسی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. تو نفس کا تزکیہ یہ اہل اللہ کی مجالس سے ہوتا ہے, یہی چیز بیان کی گئی سورہ فاتحہ میں جب ہم نے پڑھا اللہ سے یہ دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی, اس پہ ہمیں چلا. ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی, فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے, کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی ضرورت ہے. اگر اس کے بغیر یوں ہی ہدایت مل جاتی تو یہ کہہ جاتا کہ صراط المستقیم, لیکن صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا وہ چار ہیں, انبیاء, شہداء اور صدیقین اور صالحین. تو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی مجالس میں حاضری ضروری ہے, اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. لیکن اولیاء اللہ اور اہل اللہ سے مراد یہ غلط قسم کے لوگ نہیں ہیں, بلکہ اس سے مراد وہ صالحین, وہ علماء ہیں جو علماء حق ہیں اور جو باعمل ہیں اور شریعت کے اتباع کرنے والے ہیں, سنت اور شریعت کے متبعین ہیں, جن کی مجلس میں حاضری دے کر واقعی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ایمان تازہ ہو رہا ہے. یا دوسرے الفاظ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا کہ جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے. تو اس قسم کی مجالس, خود صحابہ کا یہ معاملہ ہے, عبداللہ ابن رواحہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تعال نجلس نؤمن بنا ساعة, آؤ بیٹھو کچھ باتیں کرو تاکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان کی تجدید کریں. اچھی مجالس, اچھی باتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم صحیح علماء کی مجالس میں حاضری دیں جو باعمل ہوں, جن کے پاس بیٹھ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کیا جائے, جن کے پاس بیٹھ کر عقیدہ و عمل کی اصلاح ہو, اور جن کے پاس آنے جانے سے واقعی انسان محسوس کرے کہ اس کی زندگی میں کئی ایسی کمزوریاں تھیں جو چھوٹ گئیں اور کئی ایسی نیکیاں تھیں جو پہلے موجود نہیں تھیں, اب اس مجلس کی برکت سے زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ مسلمان اپنی زندگی میں ہر اچھی صفت کو اپنائے, کسی بھی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ایک بڑا گناہ بن جاتے ہیں, کسی بڑے گناہ پہ اصرار نہ کرے, جیسے ہی کوئی گناہ ہو فوراً توبہ کر کے کوئی نیکی کا کام کر لے تاکہ یہ گناہ مٹ جائے. یہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, جہاں کہیں ہو جس حال میں بھی ہو تم ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو, اور اگر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کا کام کیا کرو, توبہ کر لیا کرو تاکہ گناہ کا یہ کام اور اس گناہ کا جو عذاب ہے وہ ختم ہو جائے, دھل جائے اور مٹ جائے. اور ہمیشہ یہ انسان اور یہ مسلمان نیکیوں والے کام کی طرف اس کو رغبت اور لپک کے یہ اس طرف جائے, ہر برائی اور ہر گناہ سے اس کے دل میں نفرت ہو, اچھے صالح متقی لوگوں سے اس کو محبت ہو اور دوسروں کی اصلاح کرتا رہے. اور اسی طریقے پہ اس چیز کو یہ جان لے کہ دین سراسر نصیحت ہے, اور نرمی جس کام میں ہو جائے وہ کام سنور جاتا ہے.
سختی اور شدت جس کام میں ہو خواہ وہ اچھا کام کیوں نہ ہو وہ بگڑ جاتا ہے. محبت فاتح عالم. تو اپنا ہر معاملہ یہ مسلمان نرمی سے انجام دے, حکمت اور نرمی اور محبت اور دوسروں کا اکرام کرنا, اس سے وہ لوگ کے جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. سختی اور تشدد سے اپنے دوست بھی انسان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں. ہر معاملے میں یہ نرمی کرے. لیکن جہاں تک اللہ کے حقوق اور حدوں اور شریعت کا معاملہ ہے اس بارے میں کسی قسم کی نرمی کسی سے بھی نہیں برتی جائے. اور یہ چیز ہم جانیں کہ فتنوں کے زمانے میں انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی فتنے سے دور رکھے, خاص طور پہ یہ وقت اور یہ زمانہ کہ جس میں فتنوں کی کثرت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ, نیکیوں کو اور نیکیوں کے انجام دینے کو اللہ کی طرف سے تمہیں اگر نیکی کی توفیق ملتی ہے اس کو غنیمت جانو, اس لیے کہ فتنوں کا جب زمانہ آئے گا تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی کی صبح ایمان پر ہوتی ہے شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور شام کو ہم فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ, اندھیری کالی رات کی طرح فتنے تمہارے گھروں پہ چھا جائیں گے. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا, يُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا, کیسے کافر ہو جائے گا؟ يَبِيعُ دِينَهُ بِغَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا, دنیا کے عوض اپنا دین بیچ دے گا. تو اس طریقے پہ یہ ملت سے نکل جائے گا. ہر معاملے میں میانہ روی اور ہر معاملے میں عدل اور اعتدال, یہ وہ اچھی اہم خصوصیات ہیں جو ہر مسلمان کی زندگی میں آنی چاہیے. اب اس مسلمان کا معاملہ اور اس پر جو اللہ کے حقوق ہیں, اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کا جہاں تک معاملہ اور تعلق ہے, اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ اپنی اصلاح کس طریقے پہ کرے, اپنے بدن کا بھی حق ادا کرے, اپنے دل کا بھی حق ادا کرے اور میانہ روی کے ساتھ اپنے تمام امور کو انجام دے. اب ان شعبوں میں یہ تین اہم شعبے تھے جو ہر مسلمان کی زندگی میں, خصوصاً ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اچھے مسلمان مرد کی صفات اور خصوصیات. تو چوتھے نمبر پہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں یہ پڑھیں گے کہ اس اچھے مسلمان کا اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اور پھر جو اس کا اپنا معاشرہ ہے, اپنا ملک ہے, محلہ ہے جہاں یہ رہتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اور برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں ان تمام امور کو اور ان تمام عناوین اور موضوعات کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.